بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. یہ طویل وقفے کے بعد ہم اسی واقعے کو مکمل کر رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں، جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ پیش آیا، لیکن فرعون کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل ارادہ تو مصر اپنی والدہ، بھائی وغیرہ سے ملاقات کا تھا، اور اپنی اہلیہ کو لے کر جب وہ جا رہے تھے، راستے میں اللہ کی طرف سے حکم آیا تو وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اس میں ایک اہم نصیحت جس کا اخیری ہم نے تذکرہ کیا تھا، وہ اخیری نصیحت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور وہ ماہ مبارک میں رمضان کے شروع میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ دیکھو، جاؤ، نصیحت کرو، لیکن فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، کہ جب بات کرو تو سختی سے نہیں، چاہے اس کے افعال جتنے بھی برے ہوں، اعمال جو بھی برے وہ کر رہا ہو، لیکن بات نرمی سے کرنا. اور اس کے متعلق وہاں پر اس وقت تذکرہ آ گیا تھا، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے. بہرحال ایک چیز چونکہ ایک اہم ہے اور اس کا تذکرہ آیا تھا، مجھے یاد نہیں کہ اس میں ہم نے کیا بات کی تھی، لیکن اس آیت کی بات مکمل ہو گئی تھی. بس ایک چیز ہے ہمیں جو ذہن میں رکھنی ہے، اختلاف رائے تو ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، علماء میں بھی ہمیشہ رہا، صحابہ کے دور میں بھی رہا، اور صحابہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف رائے رہا، اور مسائل میں بھی اختلاف ہوتا رہا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی نماز کے لیے دو مختلف صحابہ کی جماعتوں کی دو مختلف رائے ہوئیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط نہیں کہا. بہرحال اصل ظاہر ہے ان تفصیلات میں جانا مقصد نہیں، لیکن چونکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت کو اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فرعون جیسے ظالم اور فرعون جیسے خدا کی خدائی کا دعویٰ کرنے والے شخص، عقیدے میں بھی بدترین عقیدہ اور اخلاق میں بھی بدترین قسم کا خلق، کے ظلم کر رہا تھا، اور عجیب قسم کا ظلم تھا، زبردستی غلام بنائے ہوئے تھا، مشقت کے کام لوگوں سے بنی اسرائیل سے کرواتا تھا وہ، لیکن جب بات کرنے کا وقت آیا تو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، مسئلے میں ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح، دوسرا سمجھتا ہے کہ وہ صحیح، نرمی سے آپس میں بات کر لی جائے، ان کے پاس اپنی دلیل، ہمارے پاس اپنی دلیل، بات ختم ہو گئی، وہ اپنی دلیل پر عمل کرے گا، ہم اپنی دلیل پر عمل کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم میں اختلاف رائے ہے تو جھگڑا بھی ہو. اختلاف رائے اپنی جگہ، وہ اپنے رائے پر عمل کرے، ہم ہمارے رائے پر عمل کریں. یہ چیز بہرحال سیکھنے کی ہے کہ اختلاف رائے جھگڑے کا ذریعہ نہ ہو، اختلاف رائے کی وجہ سے آپس میں انتشار نہ ہو، دل جڑے رہیں، عمل دونوں کا اپنی اپنی جگہ. ایک ہی مسجد ہے، نماز پڑھنے والوں میں بعض وہ ہوں گے جو آمین جہرن کہیں گے، بعض ہوں گے جو سرن کہیں گے، وہ اپنے طریقے پر جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں گے، ان کے پاس اپنے دلائل، جو سرن آمین کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل، وہ اس پر عمل کریں، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ کوئی رفع یدین کو سنت قرار دیتا ہے اس پر عمل کرے، کوئی سنت قرار نہیں دیتا اس پر عمل کرے، ہر ایک اپنے اپنی رائے پر عمل کرے۔ اس کی بنیاد پر دلوں میں توڑ اور دلوں میں اختلاف اور دلوں میں آپس میں نفرتیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اختلاف غلط نہیں ہے، لیکن دلوں میں آپس میں جو نفرتیں اس کی وجہ سے ہم ڈال لیتے ہیں اور بلا وجہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو مخالفت دلوں میں آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى۔ ہمیں بہرحال یہ بات یاد رکھنی ہے، میں اس عنوان کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، اگرچہ ہمارے آج کل کے حالات کے لحاظ سے وہ عنوان بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن میں اس کو زیادہ طول نہیں دیتا۔ بس اتنا ہے کہ دوسروں کی مخالفت نہ کی جائے، دوسروں کی مخالفت نہ کی جائے۔ کسی کی کوئی چیز غلط نظر آئے، اس سے بات کر لی جائے کہ آپ کی یہ فلانی چیز جو ہے، یہ ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی مناسب اس کے نزدیک اس کی کوئی توجیہ ہوگی تو وہ بتا دے گا کہ میں اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں، یا میری یہ مجبوری ہے، یا میں یہ مانتا ہوں۔ جو بھی اس کی بات ہے وہ اس سے بات کر لی جائے۔ دوسروں کے سامنے برائی کرنا، یہ نہ دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ مند چیز ہے اور نہ دینی لحاظ سے کوئی اچھی چیز ہے۔ غیبت ہوگی، برائی ہوگی دوسرے کی، اور کیا ہوگا۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى۔ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى۔ چونکہ حکم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ہارون علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی تھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے۔ اس کی پوری تفصیل ہم نہیں جانتے کہ صورت حال کیا تھی، کہ جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوہ طور پر بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر نئے سرے سے احکامات موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیے گئے، یا یہ کہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے جب ان کو حکم دیا گیا، اللہ عالم۔ پوری صورت حال ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال چونکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے تو ان کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور دونوں کی طرف سے جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قولا لہ قولا، دونوں سے کہا جا رہا ہے، یا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہارون سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ کرنا ہے تم دونوں کو، یا ہارون علیہ السلام کو بھی مستقل حکم دیا جا رہا ہے۔ قالا ربنا، تو دوں نے جواب دیا، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا، ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، کہیں زیادتی نہ کر بیٹھے، او ان یطغا، یا کہیں شرارت نہ کرنے لگے۔ دونوں میں فرق مختلف بیان کیے گئے، آسان یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ان یفرط علینا، زیادتی کریں، یہ تو شرارت، یہ تو ہم ترجمہ جو سامنے پڑھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہے، ورنہ افراط، افراط کے معنی زیادتی کرنا، جس کے معنی مفسرین نے اس جگہ یہ بیان فرمائے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان یفرط علینا، کہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی وہ ہم پر ظلم اور زیادتی کرے اور بات ہی نہ سنیں۔ آپ تو ہمیں تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، انکار نہیں ہے، آپ کی بات ماننے کے لیے ہم 100% تیار ہیں، لیکن آپ سے ہم مدد کے طالب ہیں کہ یا اللہ، ایسا نہ ہو، ہمیں حل بتا دیجئے، ہم کیا کریں، اس لیے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ اگر سوچا جائے کہ فرعون جیسی شخصیت، اس کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس کا ظلم، اور یہ دو بنی اسرائیل کے شخص جا کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کرو، ظاہر ہے آسان بات نہیں تھی، سوچ کے ہی انسان ڈر جائے، لیکن یہ تو نبی تھے، تیار ہو گئے، فوراً تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے گویا ایک، یہ جو انداز جو بات کرنے کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ مدد کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا، آپ تو ہمیں تبلیغ احکام کے لیے بھیج رہے ہیں، تبلیغ احکام ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر پہلے ہی اس نے ہمیں مارا اور ظلم کیا تو ہماری بات تو رہ جائے گی، تبلیغ نہیں ہو سکے گی۔ ان یفرط علینا، او ان یطغا، یا بات سن لے، ہم اس کے سامنے آپ کی بات کریں گے، آپ کی وحدانیت بیان کریں گے، آپ کی عظمت بیان کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یطغا، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، طغى طغى کے معنی حد سے آگے بڑھ جانا، سرکشی کرنا، شرارت. تو گویا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں بات سننے سے پہلے ہی ہم پر کہیں ظلم نہ کر لے اور بات ہی نہ سنے، تو پھر تبلیغ احکام نہ ہو سکا. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بات تو سن لے گا، لیکن بات سننے کے بعد پھر وہ کہیں زیادہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور باتیں نہ کرے، ہم آپ کے خلاف، ہمیں، ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی محبت ہے، ہم آپ کے خلاف کو آپ کوئی بات کرے یا آپ کو گالی دے، آپ کو برا کہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کہیں اندیشہ ہے کہ کہیں یطغا، کہ کہیں اور زیادہ آپ کے خلاف باتیں نہ کرے اور ہمارے لیے وہ سننا مشکل ہوگا، یا اللہ تو ہم کیا کریں. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اللہ تعالی نے تسلی دی. قال لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. ساتھ رہنے، اللہ تعالی کے ساتھ ہونے کا مفہوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ گویا حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک ظاہری مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اننی معکما اسمع و ارى، یعنی میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مفہوم یہاں پر ہی گیا کہ یعنی اور جو بھی کچھ ہوگا، ان کو جو قوت حاصل ہوگی، جو کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال رہے گی. اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا فکر ہے؟ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ میرے ساتھ، میں فلانے کے ساتھ ہوں، اب گویا کہ اللہ کی مکمل مدد اور نصرت ساتھ ہے. غار حرا، غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے بچ کر ہجرت کے موقع پر جب مستور ہوئے تھے، وہاں چھپے تھے، اور تلاش کرتے کرتے، چونکہ وہ لوگ تو بڑے ماہر تھے، پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے پتھروں پر بھی نشان دیکھ لیتے تھے، اور دیکھ کر غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اپنی نظر صرف اپنے پیر پر کر لیں گے تو ہم تو ان کے پیر کے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لیں گے، بس نیچے دیکھنے کی دیر ہے، بالکل موجود ہے ہمارے سامنے، ان کے پیر ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ اگر نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اطمینان، کیا تسلی، کیا سکون حاصل تھا کہ فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل کی کیا شان تھی کہ سامنے موجود ہے، کھڑے ہیں، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، ان کو بھی یہ ہے کہ بس نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں نہیں، ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. قرآن نے اس کو کہا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جب ساتھ ہے، اللہ کی مدد جب ساتھ ہے، اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کون کیا کر سکتا ہے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، اور اسمع، جو کچھ وہ تمہارے ان کے درمیان باتیں ہوں گی میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہوں گا. فأتیاہ، اب ایسا کرو تم دونوں جاؤ. یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری نصرت ہوگی، تم جاؤ، تسلی دی تھی، اطمینان دلایا تھا، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ اندیشے کا اظہار کیوں کیا؟ ظاہر ہے یہ ایک طبعی انسان کے اندر طبعی طور پر ایک خوف ہوتا ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مزید تسلی کے لیے اور مزید اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تسلی دی گئی اب تیار ہو گئے. یہ بہت بڑا قدم تھا, بہت بڑا قدم تھا کہ ایسا شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, بنی اسرائیل کو تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا, ان کو تو قتل کرو قتل کرو, اور اس کے سامنے جا کر اسلام کی دعوت. قال لا تخافا اننی معکم اسمع و ارى فاتیاہ فقولا انا رسول ربک, تم دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ, فقولا اس سے کہو انا رسول ربک کہ ہم دونوں آپ کے رب کے پیغمبر ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اس میں سب کچھ آ گیا, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں سب کچھ آ گیا. جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے حکم کی اطاعت بھی لازم ہو جائے گی, اسے کہ ہم اللہ کی طرف سے احکام دے رہے ہیں, تو رسول کے جو حقوق, نبی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق لازم ہو جائیں گے. سب کچھ آ گیا اس میں, عقائد عبادات سب کچھ, اسے رسول کی تعلیم میں سب کچھ آ جاتا ہے, رسول کے حقوق میں سب کچھ آ جاتا ہے. رسول کے حقوق میں کیا آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو بیان کیے جاتے ہیں, بنیادی حقوق جو ہیں وہ تین بیان کیے جاتے ہیں, پہلے بھی تذکرہ آتا رہا ہے, بنیادی تین اگرچہ اور بھی کئی ہیں. بنیادی طور پر عقیدت, کہ ہر بات کو یقین کے ساتھ مان لیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یقین کے ساتھ دل سے مان لیا جائے, عقیدت, محبت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع, جو حکم دیں اس کی اطاعت, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ان آپ کے طریقے پر زندگی گزارنا اور آپ کی اتباع, بنیادی یہ تین ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے اور بھی ہم جتنے بھی ظاہر ہے اس کے ماتحت اور بھی آ جاتے ہیں, اس میں ادب بھی آ جائے گا, آپ کی تعظیم اور ادب اور وہ سب چیزیں بھی آ جائیں گی, لیکن بنیادی یہ تین کے اندر گویا سب کا خلاصہ آ جاتا ہے. اننی قال فاتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. اس جگہ پر ایک عجیب بات ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا, اور بسا اوقات لوگوں کو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ بار بار کیوں آتا ہے, نوح علیہ السلام کا واقعہ بار بار کیوں آ رہا ہے, حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بار بار کیوں آ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار کیوں آ رہا ہے. ہر موقع پر کوئی نیا سبق آتا ہے اور کوئی نئے انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے, حالانکہ وہی باتیں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورت گویا کہ ایک مستقل بیان ہے, ایک مستقل خطبہ ہے. جیسے ایک واعظ جو واعظ کرتا ہے تو ایک سورت میں, جیسے ایک واعظ میں ایک بات کہتا ہے, ضروری نہیں کہ دوسری مرتبہ جب واعظ کہے تو وہ بات دوبارہ نہ آئے. وہی بات سمجھانے کے لیے, توحید کی بات سمجھانے کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے گا, اور قوم کی مخالفت کے جب بات ہوتی ہے اور اس میں صبر کرنے کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے گا. ایک ہی بات میں کئی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. بہرحال یہاں پر ایک عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تو حکم میں یہاں پر جو خاص بات نقل کی گئی, یعنی کہ عقائد کا کوئی ذکر نہیں, عبادات کا کوئی ذکر نہیں. کیا ذکر ہے؟ فاتیاہ فقولا انا رسول ربک, دیکھو ان سے کہہ دو ہم تیرے رب کے رسول ہیں, فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. یہ بات ہے, سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف یہ بات کیوں بیان فرما رہے ہیں, عقائد کا کوئی ذکر نہیں, عبادات کا ذکر نہیں, حالانکہ وہ باقی احکام بھی دیے تھے, لیکن یہاں پر جو ذکر ہے وہ اس کا ہے. یہ سبق ہمیں بڑا اہم سبق دیا گیا ہے جس کو مفسرین نے لکھا ہے. وہ اہم سبق یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہماری آخرت کی بھلائی اور آخرت کی خیر کی تعلیم دیتے ہیں, اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام امت کو دنیاوی پریشانیوں سے بچانے کی بھی صورتیں بیان کرتے ہیں اور اس کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہے ہیں کہ انا رسول ربک، ان سے کہہ دو کہ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. کہاں بھیج دیجئے؟ مطلب کہ ان کو آزاد چھوڑ دیجئے، اپنے گھروں میں رہیں، آزادی سے رہیں، اپنے جہاں جانا چاہے جائیں، ان کی مرضی ہے چاہے فلسطین جائیں نہ جائیں، ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیجئے، آزاد کر دیجئے، غلام بنا کر جو رکھا ہوا ہے اپنی ماتحتی میں اس کو وہاں سے، ان کو وہاں سے نکال دیجئے. اس میں کوئی دینی مسئلہ ہے؟ بنی اسرائیل کو کوئی عبادات یا عقائد کی کوئی تعلیم دی جا رہی ہے؟ نہیں، ان کو دنیاوی مظالم سے نجات دلائی جا رہی ہے. تو جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام امت کے حق میں اخروی منافع کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اخروی فائدہ ہو، دنیاوی منافع کا بھی بہت زیادہ اہتمام اور کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم دیکھ لیں. آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو فرمایا، اسی کے عموم میں ہم دیکھ لیں کہ رحمت ہے عالمین کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان میں اخلاق، جانوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کو بھی تکلیف نہیں دینی. جانور کو ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کھانے کے لیے ضرورت ہے، اللہ نے غذا بنایا ہے، لیکن فرمایا جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چھری تیز کر لیا کرو، جانور کو زائد تکلیف نہ پہنچاؤ. آداب میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جانور ذبح کرتے وقت دوسرا جانور اس کے سامنے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے دوسرا ذبح ہو رہا ہے، میری باری آنے والی ہے. جانوروں کو ذبح کرنے کے بھی آداب، جانوروں کو کھلانے پلانے کے احکام، ان کو تکلیف دینے پر عذاب کا ذکر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی رکھی تھی، اس کو کھلایا بھی نہیں. لوگ ہوتے ہیں گھر میں جانور پالتے ہیں تو کھانے کا اہتمام بھی ضروری ہے، کھلانا بھی ضروری ہے. گھر میں جب بلی رکھی تھی، کھلانے پلانے کا اہتمام نہیں کیا، مر گئی بھوک سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ گھر میں اس نے بلی رکھی تھی. فلا ہی اطعمتھا، نہ اس نے کھلایا اور نہ ولا ارسلتھا، اور نہ اس کو باہر چھوڑ دیا کہ خود باہر کیڑے مکوڑے اور جانور اور چوہے اس طرح کی چیزیں بلی تو کھا لیتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں کھا کر، حشرات وغیرہ کھا کر وہ گزارا کرتی، چھوڑا بھی نہیں اور غذا بھی نہیں دی. تو جانوروں کو بھی ایذا نہ دو، اور جانوروں کو کھلانے میں بھی ثواب اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو چھڑانا، دنیاوی مظالم سے ان کو نجات دلانے کی بھی کوشش کرو. صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں، عقائد کی تعلیم نہیں، بلکہ دنیاوی پریشانیوں سے نجات. اب ہم دیکھ لیں احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں، کیسی عجیب عجیب دعائیں ہیں، عجیب عجیب دعائیں. اعوذ بک من الخصف، اعوذ بک، یعنی کتنی تعوذ ہیں جو احادیث میں آئے ہیں کہ اے اللہ زمین میں دھسا دینے جانے سے، فلانی بیماری سے، فلانی بیماری سے، فلانی بیماری سے، کتنی بیماریوں سے نجات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. خیر مانگنے کی دعا، شر سے پناہ مانگنے کی دعا، بیماریوں سے نجات، صبح یہ دعا پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، ثواب تو ملے گا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، اچانک کوئی بیماری نہیں پہنچے گی. عجیب عجیب ہے. آیت الکرسی ہے، ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ہے اس کو پڑھنے پر، لیکن دنیاوی پریشانی سے نجات بھی ہے. یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اور خاص طور پہ اب ہمیں، یہ تو خیر میں نے بات کر لی، لیکن ہمیں امتی ہونے کی حیثیت سے اس کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کو دینی فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. کسی کو دنیاوی لحاظ سے بھی اگر راحت پہنچا سکتے ہوں تو اس کی بھی کوشش کریں. یہ نہیں کہ بس ہم تو کر رہے ہیں ہم تو دینی کام، نہیں، کسی کو کوئی دینی ضرورت پیش، دنیاوی ضرورت پیش آ گئی، کسی کو دنیاوی لحاظ سے ہم راحت پہنچا سکتے ہوں اس کی بھی کوشش کر لیں، اس کا بھی اہتمام کر لیں. یہ بھی انبیاء کی وراثت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم امت کے ساتھ شفقت اور رحمت اور آسانی کا معاملہ کریں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم میں ہمیں یہ بڑا سبق دیا گیا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آپ جانے دیجئے، آزاد چھوڑ دیجئے، ان کو سزا نہ دیجئے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ، آپ کے رب کے واسطے سے ہم ویسے ہی نہیں آگئے، بلکہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی جانب سے ہم معجزہ نشانی لے کر بھی آئے ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے، یہ عصا ہے سانپ بن جاتا ہے، ید بیضا ہے، مان لیجئے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اصول بیان کر دیں، والسلام علی من اتبع الہدى، ایک اصول ہے، کیا اصول ہے؟ والسلام علی من اتبع الہدى، جو ہدایت پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، اس کے لیے سلامتی ہے۔ بہت جامع لفظ ہے السلام، ہم تو چونکہ عام اس کو استعمال کرتے ہیں، صرف ویسے ہی ابتدا ہماری چونکہ اس سے ہوتی ہے تو ہم السلام علیکم، السلام علیکم ہم کسی کے لیے، کسی سے جب بات چیت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بہت جامع دعا ہے، ہم اگر دل کے گہرائی سے اگر یہ دعا دیتے ہیں اور سوچ سمجھ کر دیتے ہیں تو یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کسی کو السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر قسم کی دینی دنیاوی ہر طرح کی آفتوں سے دنیا میں آخرت میں ہمیشہ محفوظ و سالم رہو۔ بہت جامع دعا ہے، انسان کو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، آخرت میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، قبر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس سے زیادہ مزے میں کون ہوگا؟ والسلام علی من اتبع الہدى۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ فرعون سے کہہ دو کہ دیکھو، اگر ہدایت کی اتباع کرتے ہو، ہدایت والے راستے پر چلتے ہو، تو تمہارے لیے سلامتی ہے، دنیا میں بھی سلامتی، غرق سے بچ جاؤ گے، آگے آئندہ آنے والے دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں بھی سلامتی ہے، ورنہ سلامتی نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدى ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ ہمیں وحی کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا، من کذب وتولی، جو جھٹلائے اور اعراض کرے۔ دو باتیں ہیں، من کذب وتولی، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف فرعون کو کہا جا رہا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو عذاب کس پر ہوگا، من کذب۔ کذبہ کے معنی ایک تو ہوتے ہیں تکذیب کا اعلیٰ درجہ، کہ ہم والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم یہ کہہ دیں کہ والعیاذ باللہ کہ ہم فلاں نبی کی یا نبی کی تعلیم کو نہیں مانتے، اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے، یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی تکذیب ہوئی جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ تو ہے ہی، اور فرعون اس درجے پر تھا کہ ان العذاب علی من کذب، اور ایمان لانے سے اس نے اعراض کیا۔ لیکن تکذیب کے اور بھی درجات ہیں، تکذیب صرف اسی کو نہیں کہا جاتا کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، تکذیب کے اور بھی درجات ہیں۔ تکذیب کا مقابل اگر دیکھ لیں تو بات ہمیں شاید کچھ سمجھ میں آ جائے، تکذیب کا مقابل ہے تصدیق۔ تصدیق کے ایک معنی ہوتے ہیں دل سے مان لینا، اور زبان سے اس کا انسان اقرار کر لیتا ہے تو گویا اس کی علامت ہے کہ دل سے مان رہا ہے۔ لیکن کتنے ہیں جو دل سے مانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل اچھے ہیں، سچے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، تو گویا وہ عقیدے کے لحاظ سے تصدیق کرتے ہیں لیکن عملاً وہ تکذیب کر رہے ہیں، ایک عملی تکذیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بھی سبق دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عملی طور پر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس کلمے کے خلاف کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہاں میں ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں اور قرآن کو حق مانتے ہیں، پھر بھی غیبت کرتے ہو، اور غیبت کرنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں نہیں ہم تو صرف اس کی یعنی حقیقت حال بیان کر رہے تھے۔ حقیقت حال بیان کرنا، کسی کی برائی کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت حال بیان کر رہے ہیں، غیبت ہی تو ہے، قرآن نے منع کیا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو غیبت نہیں، ہم تو کسی کی حقیقت حال بیان کر رہے تھے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیسا ہے، تو یہ غیبت ہی ہوئی۔ اگر غیبت ہوئی تو ہمارے اندر کتنی تصدیق پائے گی، یہ بھی تکذیب کا ایک حصہ ہے۔ انسان زبانی طور پر بسا اوقات تکذیب کرتا ہے، کبھی عملی طور پر تکذیب کرتا ہے، کبھی عقیدے میں تکذیب کرتا ہے، تو مختلف درجات ہوتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں لیکن سستی کاہلی کے ساتھ، اچھی طرح نہیں پڑھتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جو اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پوری طرح تصدیق والی بات تو نہیں پائی جا رہی۔ میں مثال نماز کی دے رہا ہوں، حقیقتاً صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے، اور میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، ظاہر ہے ورنہ یہ عنوان بہت طویل ہو جائے گا۔ دو آیتیں اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ بات شاید اور سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو۔ ہم عام طور سے اس کے معنی سمجھتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، بات صحیح ہے، لیکن اللہ قرآن نے وہ نہیں کہا، قرآن نے کہا صادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ کون ہیں سچے؟ سچوں سے کیا مراد؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے صالحین نہیں کہا؟ تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ سچوں سے مراد یہ ہوئے جو اللہ والے، وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوں، جو بھی کام کریں وہ سچائی کے ساتھ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ نیکی تو صرف نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، عبادات میں ہے، نہیں، سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک بھی نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِ صادقین، مسجد میں جاؤ گے تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو جو وہاں پر سچے لوگ ہوں، جنہوں نے جو کہا اس کے مطابق عمل کیا۔ تجارت کرتے ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو سچے ہوں، جو تجارت کے احکام شریعت نے بتائے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوں۔ جو باپ ہوں گھر میں تو سچے ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ باپ باپ والی حیثیت ہی نہ دے گھر میں۔ اگر شوہر ہے تو شوہر والی حیثیت، شوہر والے حقوق، اپنے جو حقوق ہیں اس کا خیال رکھے، اس پر جو ذمہ داریاں ہیں اس کا اہتمام کرے۔ جو ماں ہے وہ ماں کی جگہ کو سنبھالے اور اس کے لحاظ سے تربیت اور تعلیم اور بچوں کے ساتھ جو کچھ اس کو، جو اس کے ذمے ہیں، گھر کے احکام کے لحاظ سے جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے۔ یہ ہے صادقین، جو ہر وقت کے حقوق کے خیال رکھتے ہوں اور اس وقت اس پر کیا ذمہ داری ہے اس وقت کیا اہتمام کریں۔ جو ماں ماں ہونے میں سچی ہو، جو بہن بہن ہونے میں سچی ہو، جو باپ باپ ہونے میں سچا ہو، جو تاجر تاجر ہونے میں سچا ہو، وہ ہے صادقین، وہ ہے سچا۔ جب انسان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اس کی زندگی بھی سچوں والی بن جائے گی، وہ دیکھے گا اچھا یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یہ صداقت انسان کو دیکھنی ہوتی ہے، صرف کتابیں پڑھنے سے انسان کو نہیں حاصل ہوتی۔ کونوا مع الصادقین، اور صادقین کی پھر تشریح قرآن کریم نے دوسرے پارے کے ربع میں، جہاں ربع ہوتا ہے وہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، عقیدہ درست ہو۔ صادقین کون ہیں؟ ان کی تشریح ہو رہی ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان، وآت المال، آت المال، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، آت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، پھر تیسری چیز وأقام الصلاة، چوتھی چیز وآت الزکاة، پانچویں چیز والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور والصابرین فی البأساء والضراء، صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہیں جو سچے ہیں۔ خیر آیت کی تفسیر بھی لمبی طویل ہو جائے گی، جیسے میں نے کہا میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہاں آیت کے مفہوم میں کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، دوسرے پارے کا ربع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ آیت ہے، لیس البر والی آیت ہے، اس میں ہے کہ سچے کون ہیں، اس کے مقابل جو ہوگا، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا سچا نہیں ہے۔ ان العذاب علی من کذب وتولى، عذاب اس شخص کے لیے ہوگا جو اللہ کے احکامات کی، رسول کی باتوں کی پوری طرح تصدیق نہیں کرتا، تکذیب کرتا ہے اور بات ماننے سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے اعمال کا، اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس کے مطابق دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کی طرف سے، گویا فرعون کی طرف سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور عجیب سوالات بھی بڑے عجیب ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیے جانے والے جوابات بھی بڑے عجیب اور جامع ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اچھا فرعون نے کہا، بڑا دربار، سب بیٹھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک غربت کے انداز میں، فقیرانہ حیات میں سامنے کھڑے، فرعون پوچھ رہا ہے میں خدا نہیں ہوں تمہارا، من ربکما یا موسیٰ، کوئی ہوتا تو ڈر جاتا کہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم میرے خدا نہیں ہو تو پتہ نہیں ابھی فوراً ہی تلوار چلا دے گا، پتہ نہیں کیسی کیسی سزائیں دے گا یا سولی پر لٹکا دے گا۔ فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ ربکما، تم دونوں کا رب، اور بات کی یا موسیٰ و ہارون نہیں کہا۔ بڑا تیز تھا فرعون بھی، تیز تھا، سیاسی آدمی تھا، جانتا تھا کس طرح بات کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کچھ لکنت باقی تھی، حالانکہ لکنت دور ہو گئی تھی، اس کا پہلا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن کچھ لکنت پھر بھی باقی تھی۔ اور موسیٰ تو اس وجہ سے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بظاہر بات کی ہوگی کہ یہ ذرا بولنے میں اٹکیں گے تو لوگوں کے سامنے اس کا کمزور ہونا کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے جو بچپن میں فرعون کے محل میں رہے تھے اور وہیں پرورش پائی تھی کچھ عرصہ، وہیں سے تو ان کے سلسلہ آگے بڑھا تھا، ورنہ تو ان کی والدہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ تو آگے جا کر فرعون کہیں جا کر اٹک جائے گا تو آخر میں یہ تو کہہ سکتا ہے اچھا تو ہمارے گھر میں پلا ہے، ہمیں آ کر نصیحت کرتا ہے، اور وہی ہوا۔ تو خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام سے، فمر ربکما یا موسیٰ، او تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ، کہیں سے خدا تلاش کر کے لائے ہو میرے علاوہ؟ بڑا جامع جواب دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑا عجیب پیغمبرانہ جواب ہے۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہم اس آیت میں اگر غور کریں تو بہت عجیب سبق ملتا ہے۔ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل، خلقہ، اس کی خلقت، اس کی بناوٹ، اس کے مناسب شکل عطا فرمائی، انسان کو انسان کی شکل دی، ایک انسان کو دوسرے انسان سے تھوڑا الگ بنایا، ایک ہی شکل، وہی آنکھیں، وہی ناک کان، لیکن ہر انسان دوسرے سے الگ پہچانا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا عجیب اللہ نے فرق رکھا ملینوں لوگوں میں، لیکن بس وہی فرق، انسان فرق ہوتا ہے، ایک میں دوسرے سے بالکل فرق پہچانا جاتا ہے، عجیب شان ہے۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جانور سب ایک شکل کے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے جانوروں کو ہم ایسے لگتے ہوں، ہمیں ایسا لگتا ہے جانور سب ایک ہی شکل کے ہیں، لیکن جانور بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، ظاہر ہے اپنوں کو غیروں کو پہچانتے ہیں، وہ بھی پہچانتے ہیں۔ تو جانور کو جانور کی شکل دی، انسان کو انسان کی شکل دی، انسانوں میں آپس میں فرق رکھا، جانوروں میں آپس میں فرق رکھا، اور پھر اس کے علاوہ صرف یہ جاندار نہیں بلکہ جمادات، پہاڑ، پتھر، درخت، سورج، چاند، ہر چیز کو جو اس کی ضرورت تھی، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا، اس کے مطابق شکل دی۔ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو ایسا بنایا، اس لیے کہ انسان کو پیدا کرنے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا عبادت کے لیے، اور باقی تمام چیزیں پیدا کی ہیں انسان کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، انسان کو ایسی شکل و صورت میں بنانا تھا، مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو ایسی شکل و صورت میں بنایا جائے کہ عبادت بھی پوری طرح ادا کر سکے۔ جیسے مشہور ہے کہ کامل نماز صحیح طریقے پر، جس میں سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کامل نماز جانداروں میں انسان ہی پڑھ سکتا ہے، یعنی انسان، جنات، یہی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی جانور اس طرح نہیں ہے کہ کامل نماز پڑھ سکے۔ ہاں کوئی ہوگا جو کھڑا ہوگا لیکن سیدھا نہیں کھڑا ہو سکے گا، کوئی جھکے گا، کوئی سیدھا کھڑا ہو سکے گا، جھک نہیں سکے گا۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے حیوانات پیدا فرمائے، مختلف صلاحیتیں رکھیں۔ تو انسان کو ایک تو بنایا عبادت کے لیے، تو ایسا بنایا کہ ہر عبادت، سجدہ، رکوع ہے، قیام ہے، اچھی طرح ادا کر سکے، اور پھر انسان کے لیے باقی چیزیں بنائی، تو انسان کو وہ صلاحیت دی کہ وہ مختلف کام بھی کر سکتا ہے، ہاتھوں سے یہ چیز بنائی، اس کو اس کے ساتھ جوڑا، دماغ دیا، ہر چیز کو اس کی خلقت دی، تاکہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پوری طرح ادا کر سکے۔ اب انسان، ہم ایک تصور کریں کہ انسان کو اگر اس طرح بنایا جاتا ہے جیسے بکری ہوتی ہے کہ وہ دونوں پیر اور دونوں چاروں پیر پر چار پیر پہ چلتی ہے، تو انسان کے اگر دونوں ہاتھ بھی زمین پر لگے رہتے تو وہ کام نہ کر سکتا، انگلیاں نہ ہوتے تو کام نہ کر سکتا، یہ مصنوعات، یہ دنیا کی ترقی وجود میں نہ آتی، وہی پتھر ہوتے ہیں، وہی مٹی ہوتی، نہ گاڑیوں کا وجود ہوتا، نہ پلین کا وجود ہوتا، نہ کسی چیز کا وجود ہوتا۔ اللہ نے انسان کے لیے سب چیزیں بنائی، تو ایسا بنایا انسان کو کہ وہ یہ سب دوسرے کام بھی کر سکے۔ اعطا کل شیء خلقہ، ظاہر ہے یہ تو صرف میں نے انسان کی مثال دی، ورنہ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ بچہ انڈے سے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کھانا ہے، اندر تھا اندر تھا، باہر نکلا اس کو بھوک لگی، منہ کھولتا ہے اور منہ کھول کے ماں کو بتاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، ماں اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتی ہے، وہ چڑیا یا جو بھی مرغی اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتی ہے، وہ کھا لیتا ہے، کچھ دن دیکھتا ہے ماں کو، سیکھ لیتا ہے، اب خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، کسی نے کچھ بتایا نہیں۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو اس کے مطابق خلقت دی، شکل و صورت دی۔ ثم ہدا، ثم ہدا کے معنی کیا ہے؟ یہ بات ویسے تو پہلے بھی آ چکی ہے تفسیر میں، لیکن وہی تاکہ آیت کا مفہوم واضح ہو جائے اس لیے میں پھر واضح کر دیتا ہوں کہ ہدایت ایک تو ہوتی ہے وہ ہدایت جس پر آخرت کی جزا سزا وغیرہ مرتب ہوتی ہے، یہ تو اختیاری ہے کہ ہدایت دینے کا مطلب اس کو مثلا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو انسانوں کو بتایا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، اخلاق سے پیش آنا، یہ سب اختیاری چیزیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہدایت تکوینی اور اجباری، مثلا سورج کو اللہ نے بنایا ایک خاص مقصد کے لیے، تو اس کو شکل بھی اسی طرح دی کہ اس میں روشنی تیز ہے، گرمی ہے، سب کچھ ہے، تاکہ اس سے جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو۔ پھر اس کو بتا دیا کہ تمہیں اس راستے پر چلنا ہے اور اس طرح چلنا ہے، ہدا، یہ اس کی ہدایت ہے، اور اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ کوئی مخلوق، جاندار کے علاوہ کوئی مخلوق، یا یہ کہہ لیں کہ انسان جنات کے علاوہ کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کی ہدایت اجباری ہے۔ درختوں کو بھی حکم دیا گیا، پتھروں کو بھی حکم دیا گیا، سب کو جو احکام دیے گئے ان احکام پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ بعضوں کا نظر آتا ہے، بعضوں کا نہیں۔ چاند سورج وغیرہ کا ہمیں کچھ نظر آتا ہے، ستاروں کا کچھ نظر آتا ہے، باقی چیزوں کا، بادلوں کا کچھ نظر آتا ہے، اور ہمیں پتھروں کا کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ پتھر بھی اللہ کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ پتھروں کے بھی اقسام، کسی سے پانی نکلتا ہے، کوئی اللہ کی خشیت سے گر جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال، رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اے فرعون تو نے کیا پیدا کیا، اور اگر کوئی چیز بنائی بھی، اگر بالفرض تو نے بنائی ہو، تو کیا اس کے دل میں کوئی احساس تو نے ڈالا؟ اللہ نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈالی کہ تجھے یہ کام کرنا ہے اور تجھے یہ کام کرنا ہے۔ فرعون کو ہوا بھی نہیں لگی تھی اس بات کی کہ یہ بھی کوئی کرنے والا ہوگا، وہ سوچ رہا تھا شاید خود بخود سب وجود میں آ جاتا ہے، جیسے دہریہ ہوتے ہیں، اس قسم کا کوئی آدمی تھا، واللہ اعلم۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرعون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ واقعی اتنا جامع موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے کہ اس پر فرعون کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، بات بدل دی۔ اب بات بدل کر وہ سوال کرنے لگا کہ اچھا چلو ہم تھوڑا سا دوسری بات میں جاتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل سوال کر لیا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرے تو قریب بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی چیز بنائی بھی نہیں، اور اگر بناتا بھی تو اس میں ہدایت کہاں سے ڈالتا میں؟ چلو اس کو تو چھوڑ دو، سورج چاند وغیرہ کا نظام، جانوروں کا نظام، انسانوں کا نظام، اس کو چھوڑ دو، ہم نئی بات کرتے ہیں۔ قال فما بال القرون الاولى، ایک بات ذہن میں رہے، ہمیں لڑائی جھگڑے کا مزاج تو نہیں ہونا چاہیے، وہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو صحیح کام، صحیح بات ماننا نہیں چاہتے، کسی مسئلے میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے، لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی اس لیے انسان الجھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کہا یہ جو آپ کرتے ہیں یہ کہاں سے صحیح ہے، آپ بتا دیں گے یہ حدیث میں، فلانی حدیث میں آیا، بات بدل کے کہیں اور چلے جائیں گے فوراً۔ یہ طریقہ ہے، پہلے ان سے منوا لو کہ اچھا وہ پہلے والی بات مان لی، ختم ہو گئی، پہلے مان لو کہ وہ بات ہماری جو تھی، وہ ہم نے جو کہا تھا وہ۔ یہ میں جھگڑے کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا، لیکن عام طور پہ انسان یہ ہوتا ہے کہ جب، یعنی ہر ایک سے اس طرح بات نہیں کی جائے گی، میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی جھگڑے کے انداز یا مناظرانہ انداز میں بات کر رہا ہے تو پہلے ایک مسئلے کو ختم کر لیا جائے، جب وہ مسئلہ ختم ہو جائے اچھا پھر دوسرے مسئلے پر آتے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ پوری بحث اخیر میں جا کر ہم نے 10 چیزوں کا جواب دیا، 11ویں بات کا جواب نہیں آیا ہمیں، تو ایسا لگا جیسے ہم ہار گئے۔ یہ میں پھر تاکید کر رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بحث کریں اور جھگڑا کریں، لیکن بعضوں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتانا چاہتے ہیں اور اہل حق کو ہرانا چاہتے ہیں، اور کوئی صحیح بات ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے لیے ایک سوال کے جب جواب دے دیا اس کو ہاں نہ کے بجائے دوسرے بات میں چلے جائیں گے، تو پہلی بات کو ختم کر لیا جائے تو اس سے ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا لگے کہ اس سے جھگڑا ہوگا تو کوئی بات نہیں، دوسری بات کا جواب دے دیں۔ قال فما بال القرون الاولى، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، ٹھیک ہے پہلی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی بات نہیں دوسری بات کر لیتے ہیں۔ قال فما بال القرون الاولى، تو فرعون نے کہا اچھا پہلی جماعتوں کا، پہلی امتوں کا کیا حال ہوا؟ عجیب سوال تھا، اور اس سے اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو گویا ایک شخص کی نفرت دوسروں کے دلوں میں ڈالنے کا ایک ذریعہ تھا یہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے بت پرستی کی یا غیر اللہ کی عبادت کی تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اچھا تم ہمارے باپ داداؤں کو دوزخی کہہ رہے ہو، نفرت پیدا کرنے، یہ بڑا سیاسی طریقہ ہے۔ یہ فرعون کا سوال جواب پہ اگر ہم غور کریں، بڑا سیاسی طریقہ ہے کہ اچھا کسی کی بات تاکہ لوگ مان نہ لیں تو اس کو کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دو۔ آج کل میڈیا میں یہی ہو رہا ہے، اسی سیاست فرعونی سیاست پر عمل ہو رہا ہے، صاف بات ہے۔ آج کل میڈیا کے ذریعے سے جو عمل ہو رہا ہے اسی فرعونی سیاست پر عمل ہو رہا ہے کہ جن کی بات لوگ مان لیں گے اور کہیں کسی ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی بات مان لیں تو اس کے خلاف نفرتیں ڈال دو، چاہے جھوٹ بول کر، الزام لگا کر، اور 3-4 سال کے بعد پھر میڈیا میں ہی کہہ دیں گے کہ نہیں غلطی ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، 3-4 سال تک لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بٹھا دی گئیں، لوگ اس سے متنفر ہو گئے، کام ہو گیا، بعد میں اچھا نہیں تحقیق سے ثابت ہوا کہ نہیں وہ بے گناہ تھا، ایسا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ میڈیا نے کہہ دیا نہیں بس ہوگا، کچھ تو ہوگا، ضرور کچھ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلا وجہ نہیں ہو سکتا، اور ہم بات مان لیتے ہیں۔ یہ فرعون نے یہی سیاست کھیلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے سوال کیا، فما بال القرون الاولى، اچھا گزشتہ ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، گزشتہ امتیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جنتی یا دوزخی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جواب بھی بڑا اچھا تھا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، گزشتہ امتیں جو گزری میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں ابھی کا ذمہ دار ہوں، مجھے ابھی کا حکم دیا گیا ہے، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ ان کے ساتھ معاملہ کر لے گا جو اللہ کو کرنا ہوگا، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، فی کتاب، اور دفتر میں نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب غلطی نہیں کرتا، بھولتا نہیں، اللہ کو معلوم ہے، وہ خود حساب کر لے گا، ہمیں اس بارے میں گزشتہ امتوں کے بارے میں بحث کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ کا ذکر آیا لا يضل ربی ولا ينسى، اب آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے آگے کچھ باتوں کی وضاحت فرما رہے ہیں، بس وہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر آگے چل رہا ہے، اور اس میں مفسرین کی دونوں رائے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ خود اپنی صفات کچھ بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر یہ 4 سے 5 کا وقت ہے انشاءاللہ ہم نے رکھا ہے، اگر دوسرے کسی وقت میں سہولت ہو اور وقت بدلنا ہو تو اس کے بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ 4 سے 5 کے بجائے اس کے بعد بھی کسی وقت اگر کرنا ہو شام کو تو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو ہم یہی رکھتے ہیں جب تک اور کوئی رائے سامنے نہیں آتی۔